أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی الحمد للہ، آپ لوگ سب بریک سے واپس آ گئے. ہم ان شاء اللہ ایک جنرل ڈسکشن کرتے ہیں، جو بھی ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس میں سے ہم نے کیا اپنی زندگی میں چینجنگ پری کرانی. تو آپ لوگ بتائیں آج کے لیسن سے ہم نے کیا ایک بات سیکھی یا کیا کوئی پوائنٹ ہم نے لیا ہے کہ جس سے ہم اپنی لائف میں چینج لے کر آئیں، یا ہم کچھ ایسا اگر ہماری زندگی میں سب کچھ ہے تو دوسروں کو ہم بتائیں کیا پوائنٹ آپ نے دیکھا. Prevention is better than cure. بالکل صحیح بات ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سب سے رکنے کے بھی طریقے اسلام بہت بہترین طریقے سے بتاتا ہے نا. اور اس میں کیا ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ ہیونگ پریکاشنز فرام ڈے ون. کس طرح کی پریکاشنز ہم نے پڑھی آج یہ بتائیں، اسپیسیفکلی کس طرح کی پریکاشنز ہم دیکھیں گے، اسلام پر اسٹرکٹ عمل کرنا ہے کیسے کریں گے. رائٹ تربیت، سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھتے نا کہ سورت تو نور جو ہے اس کے سٹارٹ کتنا سٹرونگ ہے نا، یعنی جو بھی اس میں احکامات دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تاکیدی انداز سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دے آر ویری ویری اسٹیبلشڈ ون، کہ یہ کریں گے تو ہمیں بہت مضبوطی ملے گی. گانے سے دور رہنا ہے، بالکل صحیح بات ہے، بیکاز گانے اور میوزک یہ اگر بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں کچھ چیزوں میں کہ نہیں یہ تو ہم اس سینس میں نہیں لے رہے، لیکن اسٹل وہ اندر سے ہڈن طریقے سے ہمارے اندر نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. پردہ کرنا چاہیے ہے. اچھا آپ نے آج کی آیتوں میں سے بتائیں اسپیشلی تربیت، رائٹ تربیت، رائٹ اصلاح. سو امپورٹنٹ جو بات آپ سیکھ رہے ہیں وہ بھی بتائیں کہ آپ نے کون سی آیت سیکھا ہے. گیو آر سیلوز اے طیب لائف اینڈ آر کڈز اے طیب ماحول اینڈ اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. بالکل صحیح بات ہے. اور نکاح بھی حلال، نکاح حلال تو ہے لیکن اس کو میرے خیال سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے نا، تاکہ برائیاں ہماری سوسائٹی سے ختم ہوں. بے حیائی سے بچنا ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیا کیا طریقہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو یہ میڈیا اتنا زیادہ ہے اس کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے نا، بیکاز اس کی وجہ سے یہ بے حیائی آتی ہے. اب ایون دو بچوں کے جو کارٹونز ہیں وہ بھی کوئی اتنے اس قابل ریلائبل نہیں ہیں کہ ہم ادھر چھوڑ دیں بچوں کو. ایسی سورہ کا علم عام کر دیں وتھ ٹرانسلیشن ایوری تھنگ ول بیکم ایزی. بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آن سائٹ سے وہ لوگ ریڈی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ اپنی تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک آپ لوگ ذہنی طور پہ کلاس میں نہیں ہیں جی؟ کتنے لوگ ہیں جو کلاس میں ہیں وہ سب کہیں. کون کون کلاس میں ہے اس وقت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے اب کچھ لوگ آگے ہیں، ابھی بھی سارے نہیں آئے. کوئی بات نہیں، ایک ایک کر کے سب کا منٹ جمع کر لیں تو وہ سب کے جمع ہو جائیں گے نا. جو ایک منٹ آتا ہے وہ سب کا ایک ایک منٹ لے لیتا ہے نا. کوشش کیا کریں وقت کے ساتھ آ جائے، یہی تو جہاد ہے اور اتنا مشکل جہاد نہیں ہے یہ ہمارا. بہرحال یہ ایک چیز پرچی تھی، یہ وہ لے بھی لیں. اور جزاک اللہ خیر. جو میں پانچ چیزیں بتا رہی تھی کہ اسلام نے بنیادی حقوق دیے انسانوں کو، تو اس میں پانچویں چیز کیا تھی؟ دین کا تحفظ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب کا دین محفوظ رہے، اسی لیے پھر مرتد کی سزا ہے. دہرا دیتی ہوں کسی نے اگر نوٹ نہیں کیا کہ شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد ہیں. سب سے پہلی یہ کہ لوگوں کی جان کا تحفظ ہو، اس کے لیے قصاص کا قانون ہے. مال کا تحفظ ہو، قطع ید ہے یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا. عقل کا تحفظ ہو، شراب کی حد لگی. عزت کا تحفظ ہو تو زنا اور قذف. اور دین کا تحفظ ہے تو مرتد کی سزا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے دوران اب ہم جو آگے چیز دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ زنا خود تو نہیں کیا, کسی کو کرتے دیکھا. یعنی سمجھ لیجئے اب آیت نمبر 4 سے سبق کے آخر تک کا ٹاپک کیا ہے, خود تو زنا نہیں کیا, کسی کو کرتے دیکھا, اس کے ساتھ کیا کیا جائے. دیکھا ہے تو, اور دیکھنے میں پھر اگلا جو مسئلہ آئے گا کہ اگر اپنی بیوی کے اندر کو یہ چیز دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا. آئیے ذرا آیت نمبر 4 کا میں خلاصہ کرتی ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی جو باتیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یرمون المحصنات, اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں. یرمون کا لفظ رمی سے ہے, حج پہ جاتے ہیں تو رمی جمار کرتے ہیں نا, وہی لفظ ہے یہ بھی, رمی پتھر مارنا. لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے, تہمت لگانا. کیونکہ جب کسی کو بلیم کیا جاتا ہے, کسی پہ کوئی انسیکیور فیل کرتا ہے. المحصنات کا لفظ جو ہے آپ پیچھے پڑھ چکے پانچویں پارے کے شروع میں کہ محسنہ کہتے ہیں خاندانی عورت کو بھی پاک دامن کے معنوں میں, اور اسی طرح سے شادی شدہ عورت, دونوں مراد ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں دونوں ہی مراد ہے. ایک تو وہ عورتیں جو خود ہی بازاری ہیں, جو گندے کام کرتی ہیں, جو پیشہ کرتی ہیں, جنہوں نے اپنی عزت عصمت کو تار تار کر دیا, ان کے برعکس جو عورتیں, یعنی سیدھی سادھی پاک دامن عورتیں. اور دوسرا اسے مراد کسی کی بیوی بھی ہو سکتا ہے, یعنی شادی شدہ عورتیں جو ہیں. تو اس پہ تہمت لگائیں, یا تہمت سے مراد نوٹ کیجئے گا کہ زنا کی تہمت لگانا کسی کے بارے میں, پھر کیا نہ کر سکے. ثم لم یاتبی ربتی شہدا, پھر وہ نہ لا سکے 4 گواہ. کون؟ تہمت لگانے والے. تو اب کیا کرو؟ فجلدوہم, تو کوڑے مارو ان کو. کن کو؟ جس نے یہ تہمت لگائی. کتنے؟ 80 جلدہ, 80 کوڑے, 80 وپس پہلی سزا. دوسری ان کی سزا کیا ہے؟ ولا تقبلوا لهم شهادتنا ابدا, کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. یعنی معاملے میں گواہ نہیں بن سکتے. مثلا شادی کے موقع پہ آپ کو پتا ہے کہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں نا, نکاح کے دو گواہ ہوتے ہیں. کوئی ایسا بھی قذف کی حد لگ چکی ہے, کسی نے زمین خریدی, کسی نے لی دی, کوئی ایک قسم کی اس کی بدنامی ہو جائے گی کہ اس کی گواہی بھی مردود شہادہ ہو گیا. اور تیسرا میں فیصلہ ہے کہ وہ کہاں سے کون, یہی ہے. اب یہاں دیکھیے تو حد قذف, قذف ہوتا ہے قذف کے معنی میں, مطلب چلا کر کوئی اوپر زنا کا الزام, اور اس 4 گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کر دے تو اس بات کہنے والا 80 رہیں گے. ذرا لکھیں, جس پہ کام کیا 100 کو, کچھ کیا نا, کچھ لذت لی, کو حد توڑی, سر پہ چڑھا گنا, اس کی سزا میں 100 کوڑے. اور جس نے تہمت لگائی اس کا کیا ہلا؟ صرف زبان کا یہ ٹکڑا, یعنی شرم کا اور زبان کے فعل میں صرف 20 کوڑوں کا فرق ہے. تو کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, اسی لیے دیکھتے ہیں کہ شرم اور زبان کی حفاظت کا ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے آگے اس صورت میں بھی ہم پڑھیں گے. زبان اس بارے میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ لوگ مذاق ہی بنا لیں, کس کا کس کے ساتھ معاملہ, کس نے کس پہ کہا. اس ایک آیت پر عمل سے سکینڈلزم ختم ہو سکتا ہے. آج کے دور میں جس کو آپ سکینڈل کہتے ہیں نا, وہی اصل میں ادھر چل رہا ہے. کسی پر تہمت لگانا, آپ نے جب تک دیکھا نہیں ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام اس نے کیا. تو لہذا کسی سیاستدان, کسی مذہبی لیڈر, کسی آرٹسٹ, گلوکار, فلاں, بڑے بڑے ایوننگ نیوز, سارے ایوننگ اسپیشل ہی ختم ہو جائیں اگر اس عقائد پہ عمل کر لیا جائے. ایک سنسنی خیز خبر پھیلا دی جاتی ہے. یہ سب لوگ ہیں جانے دینا چاہتے, اسلام آئے گا جو پہ پڑے ہوں گے. آج دیکھیے کہ بعض دفعہ فکشن کے نام پہ کچھ چیزیں عام کی جاتی. رابن ہوڈ کتنا معروف کردار ہے, کیا ہے جی، وہ امیروں سے دولت چھین کر چوری کر کے غریبوں کو بانٹتا تھا. اور ضرب المثل ہے جی، بڑا رابن ہوڈ بنتا ہے وہ، یا بڑا رابن ہوڈ ہے. اگر اسلام آ جائے گا تو رابن ہوڈ جو ہے وہ جیل، اس کا ہاتھ کٹا ہوگا. اسلام نہیں کہتا کہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دو، یہ اللہ کے قانون ہے، تم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. جس کو اللہ نے دولت زیادہ دی ہے یہ اس کا قصور نہیں ہے، یا جس کو نہیں دی اس کا قصور نہیں ہے. تو لہٰذا زبان کے استعمال پر بہتان کی سزا 80 کوڑے کہہ دیے گئے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں حکمت ہی یہ ہے کہ برائی نہ پھیلے. یا چھٹے پارے کی پہلی آیت بھی یاد کر لیجئے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. اللہ نہیں چاہتا کہ برائی کا چرچا ہو، اللہ نہیں چاہتا کسی کے سکینڈل عام ہو، فلموں کی کہانیاں عام ہو، کسی کے کوئی چرچے عام ہو. کیونکہ ان آگے ہم پڑھیں گے آیت کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. کچھ لوگوں کا تو ٹارگیٹ ہی یہ ہے کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو. تو کہتے ہیں کہ برائی تو بری ہوتی ہے، برائی کا ذکر اس سے بھی برا ہوتا ہے. آج اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنے اخباروں، رسالوں، میڈیا سے نکال دیں تو روکھی پھیکی خبریں رہ جائیں گی پیچھے صرف. پھر وہ چند لوگ ہی سنیں گے جن کو سنجیدگی سے کسی مسئلے کا فکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں نہ کرو. گواہ نہیں لا سکتے تو مجرم ہو. کب تم دوسروں کا بات پچاؤ؟ جب چار ہو. تو عموماً چار کب ہوں گے؟ جب سر عام ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں اب کر چکے، اب کیا کرو؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد کوئی توبہ کر لے، وَاصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے. تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں کیا پتہ چل گیا؟ کہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا. تو ہم سب شعوری طور پر جو بھی کسی کے بارے میں کبھی کچھ کہا، سوچا، اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. بعض دفعہ لوگ زومانی باتیں کر دیتے ہیں، آپ کو کیا بتاؤں فلاں کیسے. پوری بات بتانے سے ہو سکتا ہے اتنا بڑا جرم سامنے نہ آئے جتنا آدھی بات بتانے سے جرم ذہن میں آ جاتا ہے. اچھا اب یہ بات تو پوری ہو گئی، اب کیا پتہ چلا کہ کسی کو غلط کام کرتے بھی دیکھا تو چپ رہو. لیکن جب معاملہ گھر کا ہو، کوئی شوہر اپنی بیوی میں کوئی ایسی برائی دیکھے تو کیسے چپ رہے؟ اس کا جواب آیت نمبر 6 اور اگلی آیتوں میں. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں. ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا؟ کسی اور مومن عورت پہ، کسی اور نے لگایا. لیکن فلکلہم شہداء، اور اس کے پاس اس کے کوئی گواہ بھی نہیں ہے. الا انفسہم، مگر اپنی ہی جان. یعنی شوہر نے اس حال میں دیکھا کہ اس کے پاس اور کوئی گواہ ہے بھی نہیں، اور ایسے وقت میں کوئی گواہوں کو ڈھونڈنے بھی نہیں جائے گا. اب یہ شوہر کیا کرے؟ بات واضح ہوئی ہے؟ دیکھیں نا، کسی دوسرے میں کوئی برائی دیکھی تو بندہ چپ کر لے کہ بھائی ٹھیک ہے، میرا کیا اس سے تعلق ہے. لیکن شوہر دیکھے تو کیا کرے؟ اور اس پہ واقعہ بھی آتا ہے. ہلال بن امیہ، نام سنے ان کا کبھی؟ کیا بات پڑھی آپ نے ان کے بارے میں پہلے؟ الَّذِينَ خُلِّفُوا عَلَى الثَّلَاثَةِ، سورۃ توبہ میں وہ تین لوگ جن کی توبہ قبول ہونے میں اللہ تعالیٰ نے وقت لیا تھا، مؤخر کی تھی، انہی میں سے ہلال بن امیہ تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ فلاں صحابی کو دیکھا ہے. اس دور میں بھی اکا دکا ایسے لوگ ہوتے تھے، کیونکہ شیطان مایوس تو نہیں ہو گیا تھا نا. تو اللہ کے نبی نے ان کی بات سن کر ناگواری کا اظہار کیا، کہا کہ گواہ لاؤ. کہا اللہ کے نبی، ایسے وقت میں کون گواہ ڈھونڈنے جائے گا؟ کہا اگر گواہ نہیں لاؤ گے تو 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس پہ ان کو بڑا غصہ آیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور میری بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی تو قرآن سے بات کرتے تھے. جب تک کوئی حکم بدلتا نہیں تھا، آتا نہیں تھا، اللہ کے نبی خاموش رہتے تھے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے یقین ہے کہ میں سچا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بے گناہی ثابت کرے گا. تو یہ آیات نازل ہو کے لیان کا قانون ثابت ہوا. کیا ہوتا ہے لیان؟ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل یہیں سمجھ لیجئے. جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس طرح دیکھتا ہے، جس کو عام حالات میں دوسروں کا دیکھ کر انسان اگنور بھی کر سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اور اس کی بیوی دونوں عدالت میں 5 دفعہ قسم کھانی جا رہی ہے. شروع میں 4 دفعہ تو شوہر کے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو غلط کام کرتے دیکھا ہے، اور 5ویں دفعہ پھر 7 دفعہ کر دیا کہ اگر میں اس پہ جھوٹ لوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اب وہ وہاں سے جائے گا تو پھر اس کی جگہ بیوی آئے گی اور وہ اس قسم کو پلٹائے گی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کے خلاف بات کرے گی، اور پانچویں دفعہ کہے گی کہ اگر میں نے جھوٹ بولا مجھ پر لعنت ڈال دے. یہ پانچ دفعہ کرنے کے بعد جب یہ معاملہ ہوگا تو دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی. یعنی طلاق کی سنجیدہ اور بہت سفیہ قسم کی قسم ہے لیان، لانتیں ڈال کر ایک دوسرے سے الگ ہونا. اب یہ لوگ پھر ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، نہ ان کا کبھی نکاح ہو سکتا ہے اور نہ رجوع ہو سکتا ہے. اس کو لیان کہتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھتے وقت ظاہری بات ہے کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں سچا دین آئے گا، اسلام آئے گا، ایسے واقعات ضرور آئیں گے. آج کے دور میں تو اس طرح کی باتیں ہیں نا کہ جس کو ہم دوسروں کے اخلاق اور کردار اور اچھے تعلقات کی ایک دلیل بنا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکال دیا کہ شوہر ظاہر ہے کہ ایسی بیوی کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرے گا، تو بیوی بھی نہیں رہ سکتی. جیسے بھی معاملات ہوں گے تو پھر وہ دونوں قسمیں کھا کر الگ ہو جائیں گے. اب ہوگا کیا؟ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ، یہاں سے اب طریقہ شروع ہو رہا ہے. بس گواہی دینا ہے ہر ایک کا ان میں سے، اربع شہادات باللہ، چار دفعہ گواہ بنانا اللہ کو. کیا کہے گا شوہر؟ انہ، یہاں دیکھیں ضمائر سے پتا چل رہا ہے، بے شک وہ لمن الصادقین، وہ سچا ہے. یعنی سب سے پہلے شوہر آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں اپنی اس بات میں بالکل سچا ہوں اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. چار دفعہ جب یہ بات کہہ چکے گا، والخامسۃ، اور پھر پانچویں بار، ففتھ ٹائم کیا ہوگا؟ وہ کہے گا، یہاں خامسۃ سے مراد بار ہے، پانچویں بار، اس لیے مؤنث کا صیغہ ہے. پانچویں بار وہ کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، یعنی اس پر لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو. ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر ہے. اب یہاں تک مرد کی گواہی ختم ہو گئی، آیت 8 کے آگے لکھ لیجیے. اب عورت کی باری ہے. وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ دور کرے گا عذاب اس سے. یدرو کا لفظ کبھی پڑھا اپنے پہلے قرآن میں؟ کہاں پڑھا؟ پہلے پارے میں. چلیے، گائے کا واقعہ، فَدَّارَاتُمْ فِيهَا، تم ایک دوسرے سے الزام ہٹانے لگے. گائے کے واقعے میں آیا تھا کہ اس عورت سے، اب یہاں سے عورت کی باری، کہ یدرعنہ العذاب، اس عورت سے عذاب کو ٹال سکتی ہے یہ بات، ان کے تشہدہ، وہ عورت گواہ دے. اب یہ تشہدہ میں تی تا جو ہے نا، یہ مؤنث کی ہے. اب وہ عورت گواہی دے گی، اربع شہادات باللہ، چار دفعہ گواہی دینا اللہ کے نام کی، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ شوہر جھوٹا ہے. یعنی عورت کیا کہے گی؟ کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے. والخامسہ، اور پانچویں بار، ان غضب اللہ علیہا، یہ کہ غضب ہے اللہ کا اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہو. یعنی پھر وہی سیم بات عورت ریپیٹ کرے گی کہ اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں، تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب آ جائے. اس طرح سے لیان ہو جائے گا اور دونوں میاں بیوی الگ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے. یہاں آپ دیکھیے کچھ لفظ حذف ہیں، انڈرسٹوڈ ہیں جس کو آپ کہیں گے، اور وہ کہ اگر اللہ کا فضل و کرم اور رحمت تم لوگوں کے شامل حال نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور صاحب حکمت ہے، تو بیویوں پر حملہ تمہیں غلط راستے پر ڈال دیتا، تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا لیتے، اور ایسے کام جب تم کر لیتے تو پھر تمہیں پکڑ ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں قذف کی بات آ گئی، بیوی اور شوہر کے لحان کی بات آ گئی. اصل میں یہ اب اگلی آیتوں میں آنے والا واقعہ جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی، اس کا آغاز تھا، لیکن یہاں پہ ہمارا یہ موضوع پورا ہوا کہ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے جی تک پڑا ہے. اس کو میں سمیٹنا چاہوں، یہ بات ہے کہ اس اللہ تعالی کو کہ وہ ہمیں قوانین دے. نے پیدا کیا ہے تو وہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قانون بنایا، اس کی حکمت بنائی ہے. پھر اگلی بات، زنا کی سزا اگر سخت ہے تو سزا دلوانے کی شرائط اس سے بھی سخت ہے. جاتے آتے جاتے حد نہیں لگتی, اس کے لیے برے قانون ہے. پھر اگلی بات کیا پتا چلی کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مانا جائے بلکہ اس وقت عمل کیا جائے. چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گی جن سے یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے اور کھل کے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں معاملات کیسے ہوتے تھے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ دو عرابی اللہ کے نبی کے پاس آئے. ایک نے کہا, یا رسول اللہ, میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا اور اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا. میں نے فدیے کے طور پر 100 بکریاں اور 1 لونڈی اس کو دے دی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اپنے بیٹے کا جرم چھپانے کے لیے اس کو پیسے دے دیے, بکریاں دے دی, لونڈی دی. پھر میں نے علماء سے دریافت کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے پر شرعی سزا 100 کوڑوں کی ہے اور 1 سال کی جلا وطنی, اور اس کی بیوی کی سزا رجم ہے. آپ نے فرمایا, اللہ کرتا ہوں لونڈیاں اور بکریاں تو تجھے واپس دلوا دی جائیں گی, یعنی یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے, اور اے انیس تو اس کی بیوی کا بیان لے کہ جا کے اس کی بیوی سے پوچھو. حضرت انیس قبیلہ اسلم کے ایک شخص تھے, اگر وہ اپنی سیاہ کاری کے اقرار کرے تو اسے سنسار کر دینا. چنانچہ اس بیوی نے اقرار کیا اور ان کو رجم کر دیا گیا. تو کیا ثابت ہوا اس حدیث سے؟ کنوارے پر 100 کوڑوں کے ساتھ سال کی جلا وطنی. قرآن میں ذکر نہیں ہے اس جلا وطنی کا, حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے. اور شادی شدہ ہے تو رجم ہے. اسی طرح موتا امام مالک کی روایت ہے, حضرت عمر نے اپنے خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا, لوگوں, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ پر اپنی آیت کتاب اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی. اس کتاب اللہ میں رجم کرنے کی آیت تھی جسے ہم نے تلاوت کیا, یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا, جو اللہ کے نبی کے زمانے میں رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے بعد کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم تو رجم کی آیت کتاب اللہ میں نہیں پاتے اور اس طرح اس فریضے کو چھوڑ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے, لہذا کتاب میں حکم موجود تھا اور یہ اب, یعنی اس کا حکم موجود ہے لیکن اس کے الفاظ منسوخ ہو چکے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت موجود ہے. آج ایسا کوئی معاملہ ہو اس کو اس طرح سے ماننا ہوگا. پھر بلکہ اس رجم والی آیت کو میں نے سنا دی اس لیے اس کی اور حدیث بھی ہیں, اس کو ہم تھوڑا سا سکپ کر دیتے ہیں. مسند احمد اور سنن اربعہ اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری بات لے لو, میری بات لے لو. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا. کنوارا لڑک کنواری کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے اور سال بھر کی جلا وطنی, اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم ہے. پیچھے آیا تھا نا کہ راستہ سورہ نساء میں آیا تھا نا کہ ان عورتوں کو ان گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. تو یہ جو سورہ نور آئے تھے نا, یہ اصل میں وہ راستہ ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں کر دیا. اب ایک اور چیز ہم نے پڑھی کہ تمہیں اللہ کے ہاتھ کے معاملے میں کسی طرح کا رحم ان پر نہ آئے, ٹھیک ہے؟ لا تاخذکم بهما رافتوں فی دین اللہ. اس کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیجئے کہ کیا ہمیں ترس نہیں آنا چاہیے بیچاروں پہ, ہائے بیچارے. تو اس پہ دیکھیے, دل کا رحم اور چیز ہے, وہ تو آتا ہے اس بات پہ کہ ہائے یہ گناہ کیوں کر رہا ہے, لیکن جہاں تک حد کے جاری کرنے کی بات ہے تو امام کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ سزا کو کم کرے یا اس میں زیادتی کر دے. حدیث میں کہ آپس میں حدود سے درگزر کرو, یعنی پہلے ہی بات نہ اچھالو, لیکن جو بات مجھ پر پہنچی اور اس میں حد ہو تو وہ واجب اور ضروری ہو گئی. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں ہائے حدود, آرڈیننس, ظلم کی حد, کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں حدود لگ گئی تو سارے ہی ٹنڈے ہو جائیں گے اور سارے ہی مارے جائیں گے. حدیث نوٹ کر لیجئے کہ حد کا زمین میں قائم ہونا زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. 40 دن بارش ہوتی رہے کسی ملک میں تو جو سبزہ پھل اگے گا نا, اس سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اس دن اترتی ہیں جب ایک حد لگ جاتی ہے. کیا سمجھے؟ کہ اس کے بعد وہاں جرم ختم ہو جائیں گے. تو آج آپ دیکھیں کہ ہم نے خود ہی اللہ کی رحمتوں کو دور کیا ہوا ہے نا. یہ بھی قول ہے کہ ترس کھا کر مار کو نرم نہ کرو بلکہ درمیانے طور پر کوڑے لگاؤ, یہ بھی نہ ہو کہ ہڈی توڑ دو. تہمت لگانے والے اس کے جسم پر کپڑے ہونے چاہیے جبکہ زانی بننے کے وقت کپڑے نہ ہوں. یہ حماد بن ابو سلیمان ہے ان کا قول ہے. پھر اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے جب زنا کیا تو آپ نے اس کے پیروں پر اور عمر پر کوڑے مارے, تو حضرت عافیہ نے اسی آیت کا یہ جملہ تلاوت کی, اللہ کی خط جاری کرنے کے معاملے میں تجھے ترس نہیں آنا چاہیے. آپ نے فرمایا کیا تیرے نزدیک میں نے اس پر کوئی ترس کھایا؟ سنو اللہ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم نہیں دیا, نہ یہ فرمایا کہ اس کے سر پر کوڑے مارے, میں نے اسے طاقت سے کوڑے لگائے اور پوری سزا دی, یعنی کمر پر, بیک پہ لگانے چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, یعنی انسان اس مار سے پھر بچ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی میں تو بکری کو ذبح کرتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے. آپ نے فرمایا اس پر بھی تجھے رحم کا اجر ملے گا. یعنی مراد ہے کہ رحم بری بات نہیں ہے لیکن رجم بری چیز نہیں ہے. جس نے گناہ کیا جب اس کو سزا ملے گی تو دوسروں پہ بہت زیادہ رحم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ جو آیت تھی آیت نمبر 3 جس میں زانی لا ینکی الا زانی تو نو مشرکا, آیت تو کر لی لیکن اس کے اندر ایک واقعہ بھی آتا ہے جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی ان آیتوں کی تفصیل میں بھی بتایا تھا. مرسد بن مرسد نام کا صحابی, یاد آیا کسی کو, جو مدینہ میں آئے تھے. سن لیجئے واقعہ سنائی دیتی ہوں, ترمذی کی روایت ہے. ایک صحابی جن کا نام مرسد بن ابو مرسد تھا, مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینہ پہنچاتے تھے. اناق نامی ایک بدکار عورت مکہ میں رہا کرتی تھی. جاہلیت کے زمانے میں ان کا اس عورت سے تعلق تھا. حضرت مرسد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ شریف گیا. میں ایک باغ کی دیوار کے نیچے پہنچا, رات کا وقت تھا, چاندنی چھٹکی ہوئی تھی. اتفاق سے اناق آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا, بلکہ پہچان بھی لیا اور آواز دے کر کہا کیا مرسد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرسد ہوں. اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی چلو رات ہمارے ہاں گزارنا. میں نے کہا اناق اللہ تعالیٰ نے زنا کاری حرام کر دی ہے. جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کیا کہ خیمے والو ہوشیار ہو جاؤ, دیکھو چور آ گیا ہے, یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرا کر لے جایا کرتا ہے. لوگ جاگ اٹھے اور 8 آدمی میرے پکڑنے کو پیچھے دوڑے. میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا. یہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے غار میں آ پہنچے لیکن میں انہیں نہ ملا. یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے, واللہ ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا لیکن اللہ نے انہیں اندھا کر دیا. ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑی, ادھر ادھر دیکھ بھال کر واپس چلے گئے. میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا. پھر میں کی راہ لی, وہیں پہنچ کر اس مسلمان, ہم تو کب کے چلے گئے ہوتے دین کا کام چھوڑ کے, سوری یہ نہیں ہو سکتا, آج نہیں ہو سکتا. ان کے واقعات میں آپ کے ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں نا. کس چیز نے مرسد کو رات کے اندھیرے میں روکا؟ کون تھا جو ان کو برائی کرنے سے روکتا؟ اکیلے بھی تھے, جوان بھی تھے, چاندنی رات بھی تھی, دور جاہلیت کی محبوبہ بھی تھی, دعوت پھر عورت ہی دے رہی تھی, مجبور بھی تھے. یہ ہے وہ جو اپنے مر بچوں کے رکھے. آپ اپنے بچوں کے سر پہ سوار ہوں گے نا, کبھی بھی نہیں ان کا دین پکا ہوگا. وہ انتظار ہی کرتے رہیں گے امی ادھر سے ادھر ہو, ذرا ہم بھی آنکھ بچا کے کوئی چیز دیکھ لیں. یہ اصل میں تربیت ہوتی ہے کہ تنہائی میں بھی نہ بندہ گناہ کرے. اور اس سے آگے بھی دیکھیے کہ پھر اللہ کے نبی سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ان سے نکاح کر لوں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں کوئی نفرت بھی نہیں تھی. یہ کردار آج چاہیے ہمیں اپنے مسلمان بیٹوں کا اور بھائیوں کا. خیر واپس گئے, پھر کام کر کے ہی آئے, یہ بات ہمارے لیے بہت قابل غور ہے اس میں. خیر قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا. چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے, جب میں ازخر میں پہنچا تو تھک گیا. میں نے انہیں کمر سے اتارا, ان کے بندھن کھول دیا اور آزاد کر دیا. اب اٹھاتا چلاتا مدینے پہنچ گیا. چونکہ اناق کی محبت میرے دل میں تھی, میں نے رسول اللہ سے اجازت چاہی کہ میں اسے نکاح کر لوں. آپ خاموش رہے. میں نے دوبارہ یہی سوال کیا, آپ پھر بھی خاموش رہے. اس پر رعایت نازل ہوئی کہ زان یا تو وزان لا مشرکہ. چلتا ہے کہ نکاح کی اجازت مانگ رہے ہیں لیکن زنا کی اجازت نہیں لی اور نہیں کی. تو آیت اتری تو آپ نے کہا کہ مرسد زانیہ سے نکاح زانی یا مشرکی کرتا ہے تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. ابو داؤد وغیرہ میں کہ زانی جس پر کوڑے لگ چکے ہوں وہ اپنے جیسے سے ہی نکاح کر سکتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اپنے عمل کی نیت سے نوٹ کیجئے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان, کیسے یل کرتے ہیں ہم اپنی ماں پہ، ایسے لگتا ہے ماں نہ ہو گئی کوئی ہماری میڈ ہے. ہر ایک ہم میں سے سوچے میں اپنی ماں سے کہتی ہوں، اگر اب آپ کی مائیں دور ہیں آپ سے آپ چلی گئی دنیا سے، تو معافی فرمان کو اللہ دنیا میں بھی ضرور سزا دیتا ہے. عقوق کہتے ہیں اس کام کو، عقوق الوالدین. باقی کاموں پہ تو اللہ آخرت میں پکڑے گا نا. جو ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے دنیا میں ضرور روئے گا، کسی مقام پر اس کی ماں اس کے آنسو نہیں پہنچنے والی ہوگی، پھر اس کو یاد آئے گا کہ یہ مجھے سزا ملی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی یا باپ کے ساتھ. اسی طرح دوسرا، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں، لک لائک مین. کیا فرق پڑتا ہے، سب ایک جیسے سب پہنتے ہیں. کبھی ہم نے اس چیز پہ غور کیا؟ بعض دفعہ ڈریس ایسے ہوتے ہیں، ایک ایسی جگہ تھے ہم لوگ تو الحمدللہ پورے پردے کا اہتمام تھا، اور انہوں نے لیڈیز رکھی ہوئی تھی سرونگ کے لیے، لیکن چونکہ ان کا ڈریس پینٹ شرٹ تھا تو بار بار جب بھی میری ان پہ نظر پڑے تو میں ایک دم چونک کے اپنے دوپٹے کو سنبھالوں کہ مرد آ گئے. لیکن وہ میڈس تھیں جو ان کی ہوتی ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، کیٹر کرتی کرتی ہیں نا عورتیں، تو ان کے ڈریس مردوں والے ٹائیاں پہنی ہوئی تھیں، لیکن ہم تو بچ گئے، لیکن وہ فیلنگ آتی ہے کہ وہ بھی مرد ہے نا. اور تیسرا دیوس. دیوس کون ہوتا ہے؟ ایک اور روایت میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں میں خباثت دیکھے اور خاموش رہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لے زنا کرتا ہوا پھر کہ چلو خیر ہے ماڈرن ہو گئی ہے بڑی بات نہیں ہے. اور تین قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. نمبر ایک، ماں باپ کا نام فرمان، ہمیشہ کا نشے کا عادی جیسے ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتانے والا. تیسری روایت میں پھر تین قسم کے لوگوں پر جنت حرام ہے، ہمیشہ کا شرابی، ماں باپ کا نافرمان. تینوں روایتوں میں آپ نے ایک چیز کامن دیکھی، ماں باپ کی نافرمانی، اور اپنے گھر والوں میں خباثت کو برقرار رکھنے والا. ابو داؤد میں ہے کہ جنت میں کوئی دیوس نہیں جائے گا. ابن ماجہ میں جو شخص اللہ تعالیٰ سے پاک صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کرے جو لونڈیاں نہ ہوں، ضعیف روایت ہے. تو دیوس عربی میں اصل میں بے غیرت شخص کو کہتے ہیں. نسائی کی روایت ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت ہی محبت ہے، لیکن اس کی عادت ہے کہ کسی ہاتھ کو لوٹاتی نہیں ہے، کرپٹ ہے، کسی کی دعوت کو چھوڑتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا طلاق دے دے. اس نے کہا مجھے تو صبر نہیں آنے کا، یعنی مراد یہ ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے فرمایا پھر جا اس سے فائدہ اٹھا، یعنی آپ ناراض ہوئے کہ اللہ کی بات سن کر بھی تم نہیں عمل پہ آ رہے. پر کئی طرح کی وضاحت سے ایک اور روایت ہے، یہ جو روایت اس کے بارے میں تہمت لگانے کے بارے، تو آپ دیکھیے کہ اس دور میں بھی اس طرح ہو جاتا تھا نا. آخر ہر طرح کے لوگ تو موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے گناہوں کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا کر پھر معاف کر دیتے تھے. یعنی یہ جن صحابہ کے نام اگر بیچ میں آئے بھی ہیں تو ان کے بارے میں غلط نہ سوچیے، یا ان کی بیویوں کے بارے میں، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا موقع بنایا کہ جو ان کی ایک آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و توب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک چھوٹی سی بات پھر ذہن میں آ گئی، ہلال بن امیہ کی جو آپ کو بات سنائی ہے، تو میں کل جب ان کے بارے میں سوچ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ ان صحابی میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی دو مختلف آیتیں ہیں نا. سورۃ توبہ میں ان کی اپنی توبہ کی بات ہے، اور اب یہاں سورۃ نور میں پڑھ رہے ہیں تو ان کی بیوی کی بات ہے. تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اور جب آتا ہے کہ ان کی بات اللہ کے نبی نے سنی اور پھر جب یہ بات آیت اتری پھر ان دونوں کا لیان ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے ان دونوں کو کہا تھا کہ دیکھو تم میں سے ایک جھوٹا ہے، ضرور جھوٹا ہوگا. جب اس عورت کی باری آئی تو اس کو بھی کہا کہ دیکھو سوچ کے بولو، لیکن اخیر وہ تھوڑا سا ہلی جھجکی تو پھر اس نے اس کے بعد وہ لفظ بول دیے. تو جب ان کی جدائی ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھتے رہنا کہ بچہ اس کے گھر جو پیدا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اگر سرخ و سفید موٹی پنڈلیوں والا ہے تو یہ ہلال کا بچہ ہے, اور اگر پتلی ٹانگوں والا سیاہ رنگ کا ہے تو پھر جس کے ساتھ الزام لگایا تھا یہ اس کا بچہ ہے. تو واقعی جب بچہ پیدا ہوا تو وہ دوسری صورت پہ تھا, یعنی ہلال بن امیہ سچے تھے اور اس عورت نے اس طرح کی بات کی تھی. تو اللہ تعالیٰ بس ایسے معاملات میں, چاہے شریک بن سحمہ نام ہے ان صحابی کا جن کے ساتھ تہمت لگائی تھی انہوں نے اپنی بیوی کی, اور وہ بات پھر سچ تھی. جی ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ صحیح بخاری کی بک کتنے لوگ لائے ہوئے ہیں؟ کل آپ کو میں سے منڈے کو تو ہوتی ہے نا, کہ میں نے کتنے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم بری کر سکتے ہیں اس وقت؟ تھوڑے لوگ ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. ہاں پھر آج سوئچ کر لیتے ہیں ایرم, آپ لوگ آن لائن پہ بھی اپنے حساب سے بک کر لیجئے, کل پھر بخاری لے کے آئیے گا. ٹھیک ہے, ویسے تو منڈے اور ٹیوزڈے, اور آپ کو بتایا نا کہ انشاءاللہ اس فرائیڈے سے ہوگا. جگہ کا ایڈریس وغیرہ لکھ کے ایرم دے دیں ابھی سے, آپ لوگوں کو ایک موقع مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ ایک اچھی جگہ دے رہا ہے. تو اس فرائیڈے کو ویسے بھی وہاں جنرل درس ہے, آپ لوگ بلکہ کوثر باجی آپ بھی لکھ کے دے دیں ایڈریس, تو اپنی دوستوں کو بلائیں. کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ عام نئے لوگ بھی آ سکیں, آپ لوگ بھی آئیں گے. تو اس کا ایڈریس ہم دے کے یہاں ایک نوٹس بورڈ پہ لکھ کے لگا دیں, آخری دن پہ رکھتے ہیں. تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو بتاتے نہیں یا لوگ آپ کے کہنے پہ آتے نہیں, لیکن کہنے کا اجر تو آپ لوگ لے سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اس ویک میں تو ہم کریں گے, کل لے کے آئیے گا بخاری کی بک انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اب ارم کیا ہوگا؟
جزاک اللہ خیر کثیر. واسلم جزا استاذہ. جی الحمدللہ. فرسٹ حدیث میں رفانہ کی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, رائٹ؟ جی یہ چیز باقی آپ میں سے کوئی بھی پلیز ان کو کلیریفائی کر دیں, لیکن الحمدللہ یہ حدیث ہمارے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے نا, اور یعنی کس قدر ایمان بوسٹنگ بھی ہیں. یعنی ان کو سنتے ہوئے تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کتنی بڑی بڑی وعیدیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو جن کو ہم بہت معمولی سا ایک گناہ سمجھتے ہیں, اور یہ کتنا کامن ہے کہ ہم اپنے ارد گرد گناہ دیکھتے ہیں لیکن خاموش رہ جاتے ہیں. روڈ وتھ پیرنٹس, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ والدین کے ساتھ میں بھی اس طرح کا بیہیویئر رکھنا, ماں باپ کا نافرمان ہونا, اور نشے میں رہنے والا شرابی, جی بالکل میرے خیال سے آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ باقی سب بھی بتائیں کہ مین پوائنٹ اس پورے لیسن سے اب ہم کیا لے کر جا رہے ہیں, کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور زنا سے بچنا ہے, ہر طرح کے زنا سے انشاءاللہ ہم بچیں گے, یعنی ان کے جو وہاں تک پہنچانے کے جو راستے اس سے بھی ہم نے بچنا ہے. اور ماں باپ کا نافرمان, عورتیں جو مردوں کی مشابہت ہوں, دیوس, یہ انسان کی طرف سے یعنی نہیں سمجھ نہیں آیا مجھے. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. اور سب سے زیادہ مجھے یہ پورا لیسن سنتے ہوئے یہ ہو رہا تھا کہ آج جو ہمارے میڈیا میں جو بھی دکھایا جاتا ہے, بہت سارے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی صرف ایز انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں, لیکن جو میسج ٹی وی دے رہا ہے وہ ہمیں وہ یہی ہے نا کہ وہ زنا کو انکریز کر رہا ہے. ایون دو کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی اس طرف ابھارتے ہیں ایسی سوچ دے کر, تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اس سے بچنے کی توفیق دیں, اور ان سب کو بھی اس چیز کی برائی کا احساس کروائیں جو اس کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں. سیلف اصلاح, دین آور فیملیز ڈو اسٹرانگ تربیت آف کڈس, بالکل صحیح. ایمان کی حفاظت اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو فالو کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی اپنے گھر والوں میں, جی بالکل, یہ بالکل سے آپ نے لکھ دیا. انڈرسٹینڈ دی حکمت بیہائنڈ دی حد سیٹ بائی اللہ سبحانہ وتعالی, اور ان حالات سے بچنا جو انسان کو ان حالات میں ڈال دے. بالکل اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کرے الحمدللہ. اور اب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ابھی آج کی بات سنیں گے. ویسے ہم نے بک کا شیڈیول کیا ہوا تھا, لیکن اب ٹائم اس طرح کا ہے کہ آپ کی بک کا اگر چیپٹر سٹارٹ کرتے بھی ہے نا تو وہ تھوڑا سا ہی ہوگا, اور بات اتنی کلیئر نہیں ہو پاتی تھوڑا سا لیسن کرنے میں. تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آج کی بات سنیں گے. آپ لوگ سب ریڈی ہیں؟ تو اس سے بھی انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بوسٹ ہوگا, ہم مزید کچھ سیکھیں گے, وہ ایک انرجی ملتی ہے نا چھوٹی چھوٹی ریمائنڈرز کے ساتھ. بالکل, الحمدللہ, ٹھیک ہے, چلیے, جزاکم اللہ خیر کثیر, واسل جزا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں, اور قرآن پاک میں ایک ایسے موقع پہ جب کہ آپ کی بیویوں میں تھوڑی سی سرکشی آنے لگی, اپنے ارد گرد دوسری عورتوں کو دیکھا اور دیکھا کہ دوسروں کے پاس تو بہت کچھ ہے, سوچا کہ چلو ہم کسی سے کم تو نہیں, تو ہم بھی ذرا اپنے شوہر سے کچھ مطالبے کر لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ بات کی, اور خاص طور پہ ایک واقعہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا. کس موقع پہ کہ اس کو چھوڑ دیجیے, وہ جب ہم سورۃ تحریم پہ پہنچیں گے تو بات کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیغام دیا, سورۃ تحریم کی آیت 5 ہے, اسا ربہم, امید ہے کہ اس کا رب, ان تلقکن ان یبدلکو اَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ قَانِتَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا. یعنی نبی کی بیویوں, اگر تمہیں نبی کے ساتھ اس طرح رہنا پسند نہیں تو پھر شوق سے جاؤ, نبی تمہیں طلاق دے گا, اس کے بعد اللہ اپنے نبی کو بیویاں دے گا جو مسلمات ہوں گی, اسلام ان کے دلوں میں ہوگا, اللہ کی رضا کے ساتھ جینے لیا ہوں گی, مومنات ہوں گی, ایمان کے درجے پہ پہنچیں گی, قانتات فرما بردار ہوں گی, اوبیڈینٹ ہوں گی, تائباتن اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والیاں ہوں گی, عابداتن عبادت گزار ہوں گی, صائحاتن اللہ کے راستے میں دوڑ دھوپ کرنے والیاں ہوں گی, صحیح باتیں شوہر دیکھی ہوئی یعنی بیوہ یا متعلقہ, و ابکارن یا پھر وہ کماریاں ہوں گی. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 5 میں ایک اچھی بیوی کی خوبیوں کے لیے جو گائیڈ لائن ملتی ہے وہ مسلمہ, ایک اچھی عورت کون ہے جو مسلم ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی بیوی بنیں تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق درست کرنا پڑے گا. شوہر کے ساتھ تعلق بھی اسی کا ٹھیک ہوتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوتا ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں غلطی کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا چھوڑو, بچیوں کو نماز نہ سکھاؤ, ان کو دین کی بات نہ کرو, بس ان کو اچھا گھر چلانا سکھا لو, کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر آپ سورۃ نساء دیکھیں, پہلی آیت سورۃ نساء کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ نکاح کے موقع پہ پڑھا کرتے تھے, اس میں 2 دفعہ اتک اللہ لفظ ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. تو لہٰذا اللہ کے خوف کے بغیر بات نہیں بنتی. یہ ساری خوبیاں اگر ہم دیکھیں تو ان ساری باتوں کے اندر جو ایک رنگ آتا ہے وہ کیا ہے کہ جو ماں باپ اپنی بچیوں کی اسلامی رنگ میں تربیت کر چکے ہوتے ہیں, ان کی بچیاں حقیقت میں خوشی ہو کہ نافرمانی ہوتی. ہم سب ایک واقعہ سنتے ہیں, آج اصل میں آپ کو میں نے درس نہیں لمبا چوڑا دینا, مجھے پتا کہ آپ میں سے اکثر کا بالکل موڈ نہیں ہے, لیکن کہانی تو کہانی ہو, یہ ایک سچی بات ہے, یہ ایک واقعہ ہے. شیخ عبد المحسن الاحمد بیان کرتے ہیں جو سعودی عرب کے ایک شہر میں تھے, کہتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی, اس کی شادی تھی, مغرب کی نماز پڑھی اس نے, اس کے بعد اس نے خوب اچھا میک اپ کیا, شادی کا خوبصورت جوڑا پہنا اور اپنی شادی کے لیے تیار ہوئی. اب یہ بات تو سب کو سمجھ آ رہی ہے نا, کوئی اس میں بتانے والی بات نہیں ہے. جب وہ شادی ہال میں آئی, ماں بھی تھی, دوستیں بھی تھی, بہت اچھی لگ رہی تھی, اتنے میں کیا ہوا, عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. جب عشاء کی اذان سنی تو اس نے سوچا کہ میں نماز پڑھوں, لیکن اس کو احساس ہوا کہ میرا تو وضو ٹوٹ چکا ہے. اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی
مجھے وضو کرنا ہے تاکہ میں عشاء کی نماز ادا کر سکوں. اس کی ماں یہ بات سن کے چونک پڑی, کہنے لگی تم ہوش میں ہو؟ سب مہمان تمہارے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تم کو دیکھ سکیں, اور تم وضو کرو گی, سارا میک اپ پانی دھل جائے گا, کوئی وقت نماز پڑھنے کا, اور نماز بھی پھر وضو کے ساتھ والی نماز, تو تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی ماں بول رہی ہے کہ تم اس وقت نماز کی تیاری نہیں کر سکتی. اب اس بچی کی بات سنیے گا, بلکہ ماں کی بات میں کچھ اور سختی ہے. کہنے لگی میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں, واللہ ہی اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی. ایسے لوگ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں نا, اور ہم ان کی دھمکیوں کو جان پہ لے لیتے ہیں اور اللہ کی باتوں کو کہتے ہیں اٹس اوکے. خیر, بیٹی نے جواب دیا, واللہ میں اس جگہ سے نماز پڑھے بغیر باہر نہیں جاؤں گی, کیونکہ امی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں خالق کی نافرمانی میں. یہ ایک حدیث ہے, لا اطاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق, جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں ماننی. ماں کے آگے بچی بولی, کہنے لگی کہ میں تو ایسے نہیں کروں گی. ماں نے جواب دیا, لوگ کیا کہیں گے جب تم اپنی شادی پر بغیر میک اپ کے ان کے سامنے جاؤ گی؟ تم ان کے سامنے خوبصورت نہیں لگو گی. ماں نے زبردستی کی کہ وضو کرو گی تو میک اپ دھل جائے گا, تو تم اچھی نہیں لگو گی اور لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. آگے سوچیے کیا ہوا ہوگا. آپ اپنے اوپر لیں, شادی تو ہو گئی بہت ساروں کی, جن کی نہیں ہوئی وہ اپنے آپ سے پوچھیں. ہم تو شادی کے بغیر بھی بڑے کانشیس ہوتے ہیں, لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ اس بچی کا کیا جواب ہوگا. بیٹی مسکراتے ہوئے بولی, یہ دیکھیے انداز ہے نا, غصے میں نہیں آئی, مسکرائی. کیا آپ اس بات پر پریشان ہیں کہ مخلوق کے سامنے خوبصورت نہ لگوں گی؟ میرے خالق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں پریشان ہوں کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو میں خالق کے سامنے اچھی نہ لگوں گی. اس کو کہتے ہیں رب کو پانا. Who cares? لوگوں کو میں جیسی مرضی لگوں. خیر, اب اس نے ماں کی نافرمانی کی, وضو کرنا شروع کیا, سارا میک اپ دھل گیا, لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی. اس نے نماز شروع کی, اور جیسے ہی وہ سجدے میں جھکی, اس کو علم نہیں تھا کہ یہ اس کا آخری سجدہ ہے. اس بچی کا انتقال ہو گیا. سجدے کی حالت میں اس کو تکلیف تھوڑی سی ہوئی اور اس نے وہیں دم توڑ دیا. اب آپ بولیں کیا کہیں گے اس کو. ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری دن کب ہے؟ کوئی فرشتہ اجازت لے کے آئے گا, کوئی اپوائنٹمنٹ بنائے گا, کوئی پہلے سے تیاری کرے گا, نفل پڑھ لو, وضو کر لو, ذرا اپنے آپ کو یہ کر لو وہ کر لو. اذا جاء احدکم الموت, جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا, تو کسی کو ذرا سی بھی مہلت نہیں ملتی. تو یہ بچی سجدے کی حالت میں فوت ہوئی. یہ اس مسلموں کا ایک بہترین انجام تھا جو اپنے رب کو راضی کرنے پر اصرار کر رہی تھی. ہم نے کیا سیکھا اس سبق سے؟ کہ کبھی اللہ کے معاملے میں بندوں کی بات نہیں ماننی. ہر ایک پر یہ قانون ہے, چاہے ماں ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو, جو بھی ہو اس کی بات تب ماننی ہے جب اللہ کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.
الحمدللہ, کتنا زبردست لیسن ہم سب کے لیے کہ ہم نے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ان کی والدہ ان کو یہ حکم دے رہی تھی کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی, میک اپ خراب ہو جائے گا, تو اگر ہم سب اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں اور سوچیں تو کتنا ہوتا ہے نا کہ آج کل تو لوگ میک اپ ہی اتنے مہنگا کرواتے, اتنے پیسے خرچ کر کے کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ اتنے زیادہ ڈیلیکیٹ اور اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے پیتے ہی اٹھتے بیٹھتے اتنا دھیان رکھتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اس طرح سے سوچے گا تو آف کورس وہ لوگ جن کا دنیا سے بہت دل لگتا ہوگا تو وہ تو یہی سوچیں گے نا. لیکن الحمدللہ, دس از دا ٹائپ آف جہاد کہ جو ہم سب کو کرنا ہے, کہ ہمارے ارد گرد لوگ ہمیں اتنے اسٹرانگلی اپوز کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان بھی دے, اور بات وہی ہے کہ ایسا ایمان کس کو ملتا ہے کہ جس کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ پہلا اسٹیپ لے سکے, ہے نا. اور آگے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کام کو آسان بھی کر دیں کہ جب ہم پہلا اسٹیپ لیں, پہلا قدم لیں, اس کے بعد ہمارے لیے آسانی کر دیں. اور آسانی ضروری نہیں ہوتی کہ ہمارے سراؤنڈنگز کی طرف سے ہمیں مدد مل جائے تو ہی ہو, بلکہ ایک انسان کا اگر دلی اطمینان بھی ہو جائے, سکون ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش رہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے نا, ہے نا. ہوتا نا کہ اکثر سارے لوگ آپ کے اگینسٹ ہیں, مگر آپ سکون سے ہیں, اور اگر ہم سکون سے ہیں تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر دنیا میں بہت سارے لوگ ہمیں کچھ بھی کہتے رہے, ہم اطمینان میں ہیں. اور یہ ہوتی ہے وہی چیز کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آتی ہے. اب آپ پوری دنیا میں جیسے اکثر کبھی ہم کسی سے بات بھی کرتے ہیں, سم ٹائمز مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دنیا کے لحاظ سے بہت خوش ہیں, ہر چیز ہے ان کے پاس, ہر نعمت ہے, لیکن میں بہت حیران ہو جاتی ہوں جب وہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے دل کا سکون مل جائے ہمیں. ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی ایسا کوئی, یا کسی سے ایسی بات سنی ہے نا؟ تو مطلب میں حیران ہو جاتی ہوں یہ سوچ کے کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ تو بالکل بھی نہیں سوچتے ہوں گے دین کے بارے میں, لیکن آئی تھنک کہ وہی ہیں کہ جن کو بہت کمی محسوس ہوتی ہے. جی بالکل, پلیز دی ون اللہ ناٹ ایوری ون. اور یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اطاعت نہیں ہے کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے. تو ہم سب کو اللہ کی فرما برداری سب سے ٹاپ پر رکھنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, اپنی چیسٹیٹی کو حفاظت میں رکھنا ہے. اور سب سے پہلے تو میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ہم اپنی گیدرنگز دیکھیں کہ اگر ہم نان محرم کے ساتھ بیٹھ کے اسمائل کر کے بھی بات کرتے ہیں, بے شک ہمارے دل میں تو کوئی ایسا کھوٹ نہیں ہے, لیکن ہم شیطان پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ جو ہر وقت کسی نہ کسی کو اکسانے میں لگا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے ہم کچھ اور نیت سے کرتے ہیں اور وہ کہیں اور کچھ اور پہنچائے. تو ہم سب کو اس میں بہت دھیان رکھنا ہے, دین وی فیل کنٹینٹ اینڈ کمفرٹیبل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کڑی آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے ہر قدم پر لائف کے رسپیکٹو آف سچویشنز. آمین یا رب العالمین. بالکل صحیح. انشاءاللہ آج ہم اپنی جو کلاس ہے وہ 2 منٹس ارلیئر فنش کر رہے ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ایسٹرن ٹائم زون چونکہ بھی چینج نہیں ہوا, تو 2 منٹ بعد ہی دوبارہ ریپلے سیشن بھی شروع ہونے لگا انشاءاللہ ہمارا. جزاکم اللہ خیر کثیر واسن الجزا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.